Introducere questo. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنائے. آج کل جیسے بارہا عرض کیا جاتا ہے کہ انتہائی فتنوں کا دور ہے اور بے حد اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے, اور ایمان میں ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ قرآن جو ہے وہ رسم الخط تک محدود رہ جائے گا, اور اسی طرح سے اسلام بھی جو ہے وہ نام تک رہ جائے گا, اور دنیا میں لوگ کہیں گے کہ اگر اس وقت کوئی ایمان والا ہے تو فلاں بستی فلاں ملک کے فلاں بستی میں فلاں شخص سے یہ دنیا میں مشہور ہوگا کہ یہ شخص جو ہے بڑا ایمان والا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کے ایمان اس کے گلے سے نیچے نہیں اترا ہو. اس لیے بے انتہا فکر کی ضرورت ہے, بے انتہا فکر کی ضرورت ہے, اور کامیابی تب ہے جب ایمان پر خاتمہ ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری وقت تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا, آپ کو معلوم ہے امام احمد بن حنبل کس درجے کے امام تھے, اللہ کے کتنے پیارے تھے, اور جب آخری وقت تھا تو کیا فرماتے تھے، زبان سے نکلتا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. متعلقین تھے، فرزند تھے، دائیں بائیں، کسی فرزند نے پوچھا ابا جان یہ کیا کہتے ہو؟ کہا یہ ابلیس مردود آتا ہے، اور ابلیس یہ کہتا ہے کہ احمد آپ میرے داؤ سے نکل گئے، اور میں کہتا ہوں ابھی نہیں، جب تک آخری سانس نہیں نکلے گا ایمان پر تب تک ابھی بھروسہ نہیں. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس درجے کے امام ہیں، لیکن مرتے دم تک ابلیس پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، اس وقت بھی آ رہا ہے. یہاں جان کنی کا معاملہ ہے، یہ اور موت کی سختی کتنی سختی ہوتی ہے، اس وقت بھی ابلیس آ رہا ہے، وہ اپنا کام نہیں چھوڑ رہا. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا دشمن کیسا دشمن ہے. یہاں سے ملک الموت جان لینے کے لیے آنے کے لیے تیار ہے، اور بندہ اس کرب میں، اس عذاب میں مبتلا ہے، اور جان کنی کا معاملہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور آسان فرمائے، وہ تو بہت صدمہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. لیکن ابلیس اس وقت بھی نہیں چھوڑتا، کہتا ہے اے احمد تم میرے دھاؤ سے نکل گئے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی مجھے ابھی بھی بھروسہ نہیں کہ آخری سانس جب نکل جائے، وہ اگر ایمان پر نکل جائے تو پھر کامیابی ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک راستے سے جا رہے تھے تو وہاں ایک شہزادہ تھا، بادشاہ کا لڑکا، اپنے باغ میں کتے کے ساتھ کھیل رہا تھا، جیسے شہزادوں کی عادتیں ہوتی ہیں، وہاں سے کھیل رہا تھا. تو ان کے مزاج میں شوخیاں ہوتی ہیں، دیکھا ایک سفید ریش بزرگ آ رہا ہے، چلو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں اس کے ساتھ. وہ کہا، تو بوڑھے کہا یا کیا کہا، ادھر آؤ، اب شہزادہ ہے تو آنا ہی پڑے گا. اب یہ شہزادہ اسے پوچھتا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ میرا کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہو؟ یہ اپنے وقت کے ولی ہیں یہ بزرگ، میرا کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہو؟ اب یہ بزرگ کیا کہتا واپس؟ اب دوسرا ہوتا تو لڑ پڑتا اس کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کرتا. تو کہا شہزادے اس وقت اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن وقت آئے گا میں اس کا جواب بھیج دوں گا آپ کے پاس، اس وقت نہیں ہے. تو گیا. اب شہزادے کو بھی کہاں یاد، اس کا باپ مر گیا، اب یہ شہزادہ بادشاہ بن گیا اپنے ملک کا. اب اس بزرگ کا آخری وقت آیا، اس بزرگ کا آخری وقت آیا، اور آخری وقت میں اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے ایک میری وصیت ہے اور ایک امانت ہے، وہ پہنچا دینا. کہا ابا جان کیا ہے؟ جی، میرا فلاں ملک میں، وہ آج اس ملک کا بادشاہ ہے، اس کے پاس جانا، اس کے پاس جانا، اور اس کو کہنا کہ میرا باپ تمہارے کتے سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا خواہش وہی مان پڑا. और जान दे दी, क्या दे दी, जान दे दी। और उस वक्त क्यों जवाब नहीं बताया, अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं होता तो तुम्हारा कुत्ता बेहतर था, और उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था मेरा खात्मा किस पर होगा। ये आज नहीं, आजकल का जमाना नहीं कि आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए कहेंगे जी हमें हमारे बच्चे को इस मिशनरी स्कूल में दाखला दे दो, हम तब्दील करते हैं मज़हब, हमें फलां नौकरी दे दो, कोई बात नहीं हम इस्लाम छोड़ देते, हमें फलां मुल्क में जॉब दे दो हम नौकरी छोड़ देते, हमें इतने पैसे दे दो हम मज़हब छोड़ देते। आजकल इतना इन्हितात आ गया है, बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन के लिए थे ईमान बेच देते, चंद पैसों के लिए ईमान बेच देते, तबलीग तो हम भी करते लेकिन धोखा नहीं देते, धोखा नहीं किसी को देते। और ये लोग धोखे से लोगों को अपनी तरफ करे, धोखादेही से उसको नहीं बता रहे। अगर कोई शख्स जबान से कहे यानी कलिमा कहे और दिल उसका नहीं मानता है, दिल ने उसके इस्लाम कबूल नहीं किया, वो हमारे नज़दीक मुसलमान नहीं है, उसको मुसलमान ही कहेंगे। और जब तक कोई दिल से इस्लाम कबूल नहीं करता उसको मुसलमान अपने इस्लाम में दाखिल नहीं करते, और दिल से वही करेगा जो उस पर एतिकाद रखता हो और उस पर यानी उस पर उसको पूरा ये हो। और ये धोखा था ही नहीं कि गुरबत के इस्तेसाल के लिए, एक्सप्लाइटेशन के लिए गुरबत को एक्सप्लाइट किया, गरीबों को इस्तेसाल किया, नादारी को, लाचारी को, यतीम होने को, बेवा होने को, इन सब चीज़ों को क्या किया, एक्सप्लाइट किया, इस्तेसाल किया इन गुरबत की चीज़ों को। अरे अपने अकायद है साम बोलो, हाँ कोई मानता है मान ले, उसमें क्या परेशानी, लेकिन ये इन लाचारों का इस्तेसाल करना, अब सेकंड प्राइमरी में या थर्ड प्राइमरी में कोई बैप्टाइज होता है, अब उस सेकंड प्राइमरी के बच्चे को क्या पता ये क्या होता है, थर्ड प्राइमरी के बच्चे को क्या पता ये क्या होता, फोर्थ प्राइमरी के बच्चे को क्या पता ये क्या होता, उसको लाया ऑर्फनेज के नाम पर, यतीम खाने के नाम पर लाया, यतीम बच्चा है इसकी परवरिश करेंगे, इसको खाना पीना देंगे, और वहाँ से इसके ईमान पर ढाका डालते हैं, छोटा बच्चा मासूम बच्चा, इसको क्या पता इसमें क्या शऊर है। आजकल के ज़माने में और ज़्यादा ज़रूरत है अपने ईमान की हिफाजत की, और अपने गर्दो नवाह में, अपने हमसायगी में, अपने दोस्तों में, कि उन को ईमान के कदर समझाना कि ये दुनिया और ये जो ये धोखा दही से फ़ायदे देते हैं ये सब आर्जी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे तो शरीयत मुहम्मदी पर अमल करना होगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में, हमारा अकीदा है क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, वो हमारा अकीदा है। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह ने ऐसे ही उनको वो नेचुरल जो मौत होती है उन पर तारी नहीं हुई, वो फिर ज़मीन पर आ जाएंगे। और लेकिन शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बाकी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं, सारी मनसूख हो चुकी हैं, तो इस बुज़ुर्ग ने, क्योंकि ईमान में जैसे पिछले बार भी ये अर्ज़ किया गया कि ईमान का ये लाजमी नतीजा होता है, उसका लाजमी असर ये होता है कि इस बंदे में नदामत आती है, इनकिसारी आती है। इस बुज़ुर्ग ने कहा क्या पता ये कुत्ता ठीक है या मैं ठीक हूँ, इसके
یعنی اس سے ملتا جلتا ایک جو واقعہ ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. شاہ عبد الرحیم دہلوی، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے، یہ خاندان ہی ولی اللہ ہی خاندان کہلاتا ہے. شاہ عبد الرحیم صاحب خود ولی تھے، ان کے فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ولی تھے، اور ان کے چار بیٹے، چاروں کو چار، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسحاق، شاہ عبدالقادر، سارے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں. تو شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک، جیسے آپ کے ہاں یہ دھان کی زمین ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، اور اس میں ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، بیر یا تسون، یہاں سے بھی کیچڑ ہوتی ہے، یہاں سے بھی کیچڑ، اور بیچ میں وہ تھوڑا سا ریزڈ ایریا ہوتا ہے جہاں سے انسان چلتا ہے، وہاں سے ایک کتا آیا، اور یہاں سے حضرت جا رہے ہیں. یا تو کتے کو کیچڑ میں جانا ہے تو حضرت پار کر سکیں گے، یا ان کو کیچڑ میں جانا، کتا پار کر سکے گا، دونوں کے لیے جگہ نہیں تھی. تو حضرت اب ٹھہرے ہیں کہ کتا ہے تو کتا، تو کتا ہی ہے، اترے گا اس میں. اور یہ غیب سے ان کی ہدایت کا ایک یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اپنے پیارے بندوں کو اس طرح سے جو ہے تنبیہ فرماتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بزبان حال، یعنی کہ کتا بات کرے گا، گائے بات کرے گی، پیڑ بات کرے گا، لیکن بزبان حال کبھی ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حال کی زبان ہے جو یہ اللہ کے پیارے بندے سمجھتے ہیں. تو کتے نے بزبان حال کہا حضرت سے، کہا اگر اس وقت آپ اس کیچڑ میں اترو گے تو ایک چلو پانی سے پاک ہو جاؤ گے. یعنی اگر حضرت اس میں اترتے، تھوڑا کیچڑ کپڑوں میں یا پاؤں میں لگ جاتا، تھوڑا سا پانی اٹھاتے، صاف ہو جاتے، تو ایک چلو پانی سے کیا ہو جاؤ گے. لیکن اگر میں اس وقت اترا، پھر اگر سات سمندروں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو گے، پاک نہیں ہو جاؤ گے. تو شاہ صاحب پر سکتہ تاری ہوا، اور فوراً کیچڑ میں چھلانگ لگائی اور کتے کو جانے دیا. اب کہے کتے نے ایسا کیوں کہا؟ اگر شاہ صاحب کتے کو مجبور کرتے آپ نیچے جاؤ، کیا جاؤ آپ، تو اس کا کیا مطلب ہو؟ شاہ صاحب یہ سمجھتے کہ میں بڑا ہوں اور کتا مجھ سے ادنا ہے، تو یہ تو تکبر ہو. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کتا اللہ کی مخلوق ہے نہیں ہے، تو یہ تکبر ہوتا. تو کتے نے بزبان حال یہ کہا کہ اگر سات سمندر سے بھی ایک تکبر کا دھاک اپنے دل سے مٹانا چاہو گے تو نہیں مٹ پائے گا. یہ تعلیم ہے اسلام کی جو ہم میں مفقود ہے. بہرحال اب یہ اس بزرگ کا انتقال ہو گیا. اب بزرگ کا جب انتقال ہو گیا تو اب یہ لڑکا چلا سفر، پرانے زمانے کا سفر تھا، پتہ نہیں ایک مہینے دو مہینے کا سفر تھا، تو پہنچا. اب وہ بادشاہ ہے، وہاں کون چھوڑے گا، اندر کہاں چھوڑیں گے اس کو، وہ جو دربان ہیں وہ کہاں چھوڑنے والے. اب نہیں چھوڑا، رات ہو گئی، اب بیچارے نے وہیں کسی درخت کے نیچے سو گیا. اپنے حسب عادت صبح اٹھا، اپنا تہجد وغیرہ، اب جب فجر کا وقت ہو گیا، اب اس نے اذان دے دی، اس لڑکے نے اذان دے دی. اور اذان جو ہے اسلام میں ایسی چیز ہے، اب دیکھو یہ اذان، اگر اس اذان ہی پر تو یہ ہمارے تعلیم کے لیے، ہماری یعنی ہمارے دعوت کے لیے کافی ہے. جو اذان کا نظام اسلام نے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اذان کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہی صحابہ کے دلوں میں خواب کے ذریعے ان کو سکھایا. اذان کا طریقہ کوئی کہتا تھا ناقوس بجائیں گے, کوئی کہتے تھے وہ کچھ یہ کریں گے, کوئی کہتا تھا الصلاۃ والصلاۃ کہیں گے. تو پھر ایک صحابی آیا, اس نے کہا کہ مجھے آج خواب میں ایک فرشتے نے یہ الفاظ سکھائے, اور ان الفاظ میں پوری دعوت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, توحید کی رسالت کی, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حی علی الصلاۃ ساری عبادات کی, حی علی الفلاح پورے آخرت معاد کی, پوری اسلام کی دعوت اس اذان میں. آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں, جو بھی کچھ کسی کو سکھانا, آپ اس کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ توحید سکھانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ نبوت کے متعلق سکھانا چاہتے ہیں؟ آپ عبادات کے بارے میں سکھانا چاہتے ہیں, اور آپ آخرت کی بلائی فلاح کے لیے بارے میں سکھانا چاہتے ہیں, اور پھر حشر اور پھر ابدی زندگی کے بارے میں. تو یہ الفاظ جو ہیں جس ترتیب سے ہیں, جس سیکوینس میں آ رہے ہیں, یہ پوری کی پوری یہ ایک دعوت ہے اذان کی. اور طریقہ بھی کیا, مشغول ترین بازار ہو اور بہت ہی سیکیور سیکٹریٹ کا یا کسی وزیر اعظم کا یا کسی کا دفتر ہو, یہ آواز وہاں پہنچتی, کوئی نہیں روکتا. اس آواز کو مشغول دفتر ہو, مشغول بازار ہو, کھیل کا میدان ہو, گھر کے اندر کو راحت کے بستر میں سویا ہو, کسی جگہ بھی ہو, پہاڑ ہو یا یہ کہ دشت و صحرا ہو, ہر جگہ یہ آواز جو ہے جاتی ہے. اور علماء نے اس پر جو تحقیق کی ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا ٹائم نہیں جہاں جب کسی نہ کسی جگہ اذان نہ ہو رہی ہو. اب یہاں اس وقت کیا ہے, 1 بجے ہیں, کسی ملک میں اس وقت ظہر کا وقت ہوگا, کسی کا فجر میں کا وقت ہوگا, کسی میں عصر کا وقت ہوگا, مغرب کا وقت ہوگا, عشاء کا وقت ہوگا, کہ ہر جگہ میں کسی نہ کسی آواز جو ہے. اور اس کا ایسا طریقہ بتایا کہ اب محل میں ہے بادشاہ لیکن آواز آئے گی, وہ نہیں روک سکتا. ابھی کوئی ایسے آلے انہوں نے نہیں بنائے, ساؤنڈ پروف تو ہے لیکن بادشاہ اپنا محل ساؤنڈ پروف تو نہیں بنائے گا, آواز تو وہاں جائے گی اور آواز جاتی ہے. اور اس بادشاہ کے کان میں بس سو رہا تھا فجر کے, اب اس کی نیند کھلی, کہا یہ کون بیوقوف آیا جس نے میری نیند میں کھل, اس کو فوراً یہاں لا. اب اذان یہ بن گیا ذریعہ بادشاہ تک پہنچنے کا براہ راست, پہلے چھوڑ نہیں رہے تھے, کوئی دیوانہ آ گیا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے, چل چل جا رہے یہاں سے, دربار نہیں چھوڑ رہے. اب جب اذان, اب بادشاہ کی نیند میں جو خلل آیا, بادشاہ نے خود ہی بلایا, کہا آج کیا بات ہے؟ اب کہا کہ مجھے میرے والد نے, اس کو یاد آیا, جی ہاں ہاں میں نے اس کو کہا تھا اس طرح. کہا اس وقت کیوں نہیں کہا؟ کہا اس کو اس وقت نہیں پتا تھا اس کو ایمان پر خاتمہ ہوتا یا نہیں ہوتا, اس لیے اس وقت کیسے بتاتا. اب بول رہا ایمان کیا ہوتا ہے, تو پھر ایمان کی دعوت دی اور اسلام قبول کر لیا, الحمدللہ علی ذلک. جی تو غرض کہنے کی یہ ہے کہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو چین نہیں آنا چاہیے, چین نہیں آنا چاہیے. بزرگوں کی صحبت کو لازم سمجھنا چاہیے, دین کی مجلسوں کو لازم سمجھنا چاہیے, اپنے نفس کا احتساب ہم وقت کرنا چاہیے, اور اپنے دل کی غفلت کا ہم وقت احتساب کرنا چاہیے, اور دیکھ اپنے ایمان کی جھانچ کرنی چاہیے کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں کیا واقعی ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام ایک بار بیمار ہو گئے تو اللہ سے دعا کی, تو ایک درخت یا جڑی بوٹی کی طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی, فلاں چیز لے لو تو شفا ہو, اور کھائی تو شفا ہو گئی. جی کچھ وقت کے بعد پھر وہی تکلیف ہوئی, اب پھر گئے وہی جڑی بوٹی کھائی, شفا نہیں ہوئی. کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ, دوائی تو وہی بیماری بھی وہی, دوائی تو اور بیماری بھی وہی, یہ کیا معاملہ, آپ شفا نہیں ہو رہی ہے. کہا پہلے آپ اللہ کے سے دوا کی طرف گئے, آج آپ خود دوا کی طرف گئے. پہلے اللہ سے، اسی لیے قرآن کو شروع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. جی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل عمر ذی بال لم یبدعو ببسم اللہ فہو عبد او عقد او کدار. کئی قسم کے الفاظ آئیں، جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مومن کی صفت جب تک ایسی نہ ہو جائے، وہ فرمایا کرتے تھے پہلے میں اللہ کو دیکھتا ہوں پھر کسی چیز کو دیکھتا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا یہی مقتضا ہے، لا الہ الا اللہ کا یہی مقتضا ہے کہ اللہ کے سوا اس کے ذہن میں کوئی، دل میں کوئی چیز نہ رہے، اللہ کے سوا اس کے سامنے کسی چیز کی حیثیت نہ رہے. ہمارا اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، تب تک ایمان کامل نہیں ہوتا. کان کھول کر سن لو، ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس پر زیادہ بھروسہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے، اس سے جو اپنے پاس ہے. میرے پاس دولت ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس جوانی ہے، میرے پاس دکان ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، اس پر میرا کتنا بھروسہ ہے اور اللہ پر مجھے کتنا بھروسہ ہے. جب تک ان چیزوں سے زیادہ اللہ پر نہ بھروسہ ہو تو ایمان میں، ایمان ناقص ہے. اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا. یہ درجہ ایمان کا ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا کہ جب تک ان خزانوں پر زیادہ بھروسہ نہ ہو بنسبت اس کے جو اپنے پاس ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر پریشان کیوں ہے؟ پھر اس کی پریشانی کا کیا سبب ہے؟ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بھروسہ نہیں ہے. اور جو پڑھتا ہے زبان سے پڑھتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم کو شروع کیا. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھو، استعاذہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اپنے آپ کو اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور شیطان کے اچک لے جانے سے ہم کو کیا رکھے، محفوظ رکھے. اور اس کے بعد اس بسم اللہ کو کس سے شروع کیا؟ با سے شروع کیا، بے سے شروع کیا. تو جو پچھلے نشست میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ عرض کیا گیا کہ یہ با جو ہے یہ ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے، یہ با جو ہے ہمیں، تو اس نے کیا ہمیں سکھایا؟ پہلے اس نے ہمیں سکھایا تواضع، ہیومیلیٹی. کیا سکھایا؟ تواضع، اپنی ہستی کو مٹا دینا. کیونکہ با ہم ایسے لکھتے ہیں لیکن بسم اللہ میں با ایسے لیٹ کر، لٹا کر لکھتے ہیں. اس میں اس میں جو طرف وہ ہے، یعنی جو یہ جو اوپر کی جو لکیر ہے وہ اس میں نہیں لکھی جاتی. تو فرمایا بی یکون ما یکون، بی کان ما کان، بی کان ما کان، بی یکون ما یکون، بی وجود العالم ولیس بغیری. جو چیز ہر چیز اللہ سے ہے، جو چیز ہر چیز اللہ سے ہے. اور علماء کرام نے یہاں تک، اب ہم کہنے بسم اللہ اس کے دو طریقے ہیں معنی کرنے کے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ترجمے دونوں صحیح ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو علماء کرام نے کہا دوسرا ترجمہ صحیح ہے، اصحا ہے، پہلے اللہ کا نام لے لو، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ایک ہے اشرعو باسم اللہ، دیکھے باسم اللہ اشرعو، شروع کرتا ہوں، اس میں پہلے فعل آیا، شروع آیا تو وہاں کی طرف ذہن گیا، نہیں کہیں نہیں ذہن جانا چاہیے، پہلے ذہن جانا چاہیے، مرکوز ہونا چاہیے اس ذات باری پر، کس ذات باری پر؟ اللہ۔ تو اب جب اس با نے یہ اپنی ہستی کو مٹانے کا سبق سکھایا تو ایک خزانہ جو اس کو حاصل ہو گیا وہ نقطے کی صورت میں حاصل ہو گیا، اور اس کا الساق اور یہ بل ایک دم کس سے مل گیا؟ اس میں اللہ سے، کس کے ساتھ مل گیا؟ اس میں۔ تو اب یہاں بحث یہ آئے گی کہ ڈائریکٹلی اللہ سے باللہ کیوں نہیں کہا گیا، اسم کیوں بیچ میں لایا گیا، یہاں کیا اب یہ مسئلہ، یعنی یہ جو سمجھنے کی چیز ہے، اب یہ ہونا چاہیے باللہ، یہ بات داخل ہونا چاہیے تھا ڈائریکٹلی کس پر؟ اللہ پر، لیکن اس کے بیچ میں لایا اور وہاں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، سبح تسبیح بیان کرو، ربی کا نہیں بیان، اسم ربی کا، وہاں بھی اسم بیچ میں لائے، سب اسم ربک الاعلی، اور دوسری جگہ کیا فرمایا وذکر اسم ربک، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا وہجرہم اجرن جمیلا۔ ہاں یہ قرآنی ہدایات کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگی کا، یعنی اپنی زندگی کا عملی نمونہ بناؤ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا وہجرہم ہجرن جمیلا۔ اب ان لوگوں کو خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں سے علیحدگی کی اختیار کرو، خوبصورتی کے ساتھ ان فتنوں سے، ان فتنہ بازوں سے، بے دینوں سے، بد دینوں سے، اور اس قسم کے بد اخلاق لوگوں سے، وہجرہم حجرا جمیلا۔ بہرحال یہ تو الگ بحث ہے، اسلوبی قرآنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ سب اسم ربک، وذکر اسم ربک، اور یہاں بے اسم اللہ، تو اسم بیچ میں لائے، اور وہاں کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہا کی ضمیر اسماء کی طرح، اسماء اسم کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے، تو اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اس کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور ان ناموں سے اس کو مانگو، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس کے بعد کیوں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے یہ بہت ورع الورع ہے، انسان کا ذہن، انسان کا فہم اور انسان کی جہاں انہیں پہنچ وہاں رسائی نہیں ہے۔ اب نبوت کی ضرورت کیا پڑی؟ نبوت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں سے خطاب فرماتے، براہ راست خطاب فرماتے، اب یہ نبی کا ذریعہ بیچ میں، اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات بنائے تو ان میں مختلف صلاحیتیں، اب دیکھو جمادات، ان یہ جو انآرگینک چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، اور پھر نباتات جیسے یہ پلانٹس وغیرہ ہیں جو یہ یعنی سبزیاں اور پھل اور دوسری چیزیں، اور ان کی خاصیتیں الگ ہیں، پھر حیوانات جی, اور پھر انسان, اور پھر ملکوتیت. ملکوتیت کا الگ ایک نظام بنایا اللہ جل شانہ نے, اور ان کی صفات الگ, فرشتوں کی صفات الگ. اب جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پار ہیں, کتنے, اور ایک پار ہے کہ اس زمین آسمان کو پورے کو ڈھانپ لے, اور روایتوں میں کہ فلاں بستی کو اٹھایا اور ٹپک دیا, اس بستی کو جب اللہ نے عذاب لیا جبریل علیہ السلام نے. اب ایسے قوی اور مضبوط, یعنی جو ملکوت, یہ جو ملکوت کا جو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے, ان کی صفات اپنی صفات. اب ان کو نیند نہیں آتی, سوتے ہیں, کھاتے ہیں, فرشتے کھاتے ہیں, سوتے ہیں, تھکتے ہیں, کبھی نافرمانی کرتے ہیں, شیطان ان پر غلبہ کرتا ہے. یہ سارے ملکوتی صفات ہیں. کم سونا ملکوتی صفت ہے, کم کھانا ملکوتی صفت ہے. ایک بہت بڑا پنڈت دیانند, ہندوستان میں ایک بہت بڑا پنڈت گزرا ہے, آریہ سماج کا بڑا یہ, تو اس کو لایا گیا ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ آپس میں مناظرہ کریں گے. اب بلایا مہمان کو, اب کھانا جب پیش کیا گیا کس کو, پنڈت جی کو, اب اس نے اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا. اب ایک جو ہے حضرت کا یہ متعلقین, ویسے اس نے کہا علم میں جو مقابلہ ہوگا تو یہ پنڈت جی تو مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر کھانے میں مقابلہ ہو پھر مشکل مسئلہ ہے. آپس میں بات کی, یہ بات حضرت تک پہنچی, اس کے طرح حضرت تک پہنچی, حضرت نے اس کو بلایا, اس کو بلایا, کہا ادھر آؤ, کہا آپ نے ایسے کہا, اب کیا کرے گا, وہ جھوٹ کہے گا, کہ جی کہا, کہا کیا کہا, کہا اس طرح کھانے میں, کہا بیوقوف کھانے میں مقابلہ بھی, یہ بھی کوئی مقابلے کی چیز ہے, اگر کھانے میں, یہ تو حیوانی صفت ہے, ملکوتی صفت تو ہے نہیں, تو پھر ہم ادھر سے ایک ہاتھی کو رکھیں گے, ادھر سے پنڈت جی کو رکھیں گے, کریں مقابلہ, دیکھیں کون کو زیادہ کھاتا ہے. ہاں یہ کرو, 6 مہینے پنڈت جی کو ایک کمرے میں بند کرو, کھانا مت دے دو, اور 6 مہینے مجھے ایک کمرے میں بند کرو, کھانا مت دے دو, پھر دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد. اور فرمایا کہ اب میرا حال ایسا ہے, آخر میں حضرت کا یہ مقام ہو گیا تھا, ایسے ملکوتی صفت ہو گئے تھے, فرمایا کہ اب میرا یہ حال ہے کہ کھانے کی احتیاج نہیں, اس لیے کھاتا ہوں کہ سنت ہے. اپنے بزرگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے تھے اور کیسے ملکوتی صفت کے حامل تھے. کہا اس لیے کھاتا ہوں کہ سنت ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے, یہ ساری سنت. اور سنت پر عمل کرنا, اپنے نفسانی خواہشوں پر عمل کرنے سے بے, یعنی ایک شخص اگر سنت کی نیت سے سو جاتا ہے تو دوسرے کی شب بیداری سے بہتر. سنت کے اتباع میں, سنت کی نیت سے, اور کھانا کھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی, مجھے بھی پسند ہے, اس نیت سے کھاتا ہے. اب کھانا تو ہے, نفس کو لذت مل رہی ہے, لیکن ثواب بھی مل رہا ہے, ایسا دین کہاں ملے گا. کیا فرمایا, فرمایا ہاں اگر یہ حیوانی صفتوں میں مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہم ادھر سے ہاتھی رکھیں گے, ادھر کو کرو مقابلہ. ہاں ملکوتی صفات میں, اب ملکوتی صفات کتنے اعلیٰ و ارفع ہیں جی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, جبریل امین ساتھ ہیں, چل رہے ہیں چل رہے ہیں, ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا, سدرت المنتہا، اب کہا آپ جائیے، کہا آپ چلیے، کہا میں کہاں چل سکتا ہوں، اب جبریل امین نہیں چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اکیلے جائیے. وہی تب سے ساتھ دیا نیچے سے یہاں تک، یہاں کہا ایک قدم اگر آگے چلوں تو میرے 600 کے 600 سارے پر جل جائیں گے، مجھ میں یہ یعنی تحمل نہیں ہے، اتنا برداشت نہیں ہے کہ میں اس کے آگے. اور اس کے آگے کس کا مقام؟ نبوت کا مقام، نبی کا مقام. فدنا فتدل ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا فاوہا الى عبده ما اوہا ما کذب الفعاد ما را. کسی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی کو یہ مقام نہیں ملا کہ نبوت کی بیچ میں کیا ضرورت پڑی. نبوت کی بیچ میں کیا ضرورت پڑی؟ اللہ جل شانہ براہ راست، لیکن مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے. نبی کو خاص طور پر تیار کیا گیا، خاص طور پر. ابھی 6 مہینے کے ہیں یا کچھ مہینے کے ہیں تو شک صدر ہوتا ہے. جبریل امین آتا ہے اسرافیل علیہ السلام، سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں، دائی حلیمہ کے باہر کھیل رہے ہیں بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے قلب مبارک کو نکالا جا رہا ہے، اور اس کو ایک جو تشت لائی تھی جنت سے اس میں اس کو دھویا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کیا، اور اس میں سے کچھ نکالا جاتا ہے، اور تھوڑا سا جوان ہوئے ایڈولیسنس کی جب یہ آتی ہیں اس میں یہ جو شباب ہوتا ہے ارلی، اس میں تو اپنے یہ جو بشری تقاضے ہوتے ہیں، اور اس سے حفاظت کے لیے پھر شک صدر ہوتا ہے، پھر اور جوان اور ہو گئے تو پھر شک صدر. اب نبوت دینے جا رہی ہے، قرآن آنے والا ہے، اس سے پہلے پھر شک صدر، 4 بار شک صدر ہو، تیار کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے جس چیز کو برداشت کرنے کی انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض، ہم نے اس امانت کو زمین و آسمانوں کو پر پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کیا. فحملها الانسان، اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے کیا کیا جا، تیار کیا جا رہا ہے کہ اب قرآن نازل ہونے والا ہے، یہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں صلاحیت تھی اور کسی میں نہیں، یہ صرف قلب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاحیت تھی اس قرآن کے تحمل کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جلال، جو اس کلام میں جلال تھا، جو اس کلام میں جلال تھا وہ قلب محمدی نے چوس لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب دہائیں، ہم تک قرآن کہاں سے پوچھا، ہم کو تو جبریل علیہ نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا، جبریل امین سے ہم نے نہیں نہ سنا، ہم نے قرآن کہاں سے سنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہان مبارک سے. تو فرمایا جب یہ اس دہان مبارک سے نکلا تو یہ پورا جمال ہی جمال تھا جس کو یہ انسان برداشت کر سکا. جو جلال اس میں تھا وہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، چوس لیا، اور جب اس دہان مبارک سے نکلا تو جمال ہی جمال تھا. کیا تھا؟ جمال ہی جمال تھا. تو غرض کہنے کی یہ کہ جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی، یہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن اللہ کی خشیت سے، اللہ کی خشیت سے ایسا ہو رہا ہے، تھوڑی ہوا تیز چلی تو فوراً نماز لگ، چہرے مبارک کا رنگ تغیر، اس میں تغیر آ گیا. تھوڑا سا کچھ بادل گھنے بادل سے آ گئے تو فوراً پھر خوف کی حالت. فرمایا انی اعلمکم و انی اخشاکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کہ اللہ کی ذات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے، اب حضرت عمر تو کیسے یعنی بہادر تھے اور کیسے مضبوط تھے، لیکن یعنی اس کا ایسا حال تھا کہ اکثر رو ہی رہے کہ حضرت یہ کیا، آپ تو عشر مبشرہ میں سے، وہ دس آدمی صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی بشارت دی جنتی ہونے کی دنیا ہی میں، اور اس میں حضرت عمر بھی ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں ہے، آپ کو تو بشارت ہے، کیوں اتنا گریا کرتے ہیں، کیوں اتنا گریا کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو سمت ہے، محتاج تو نہیں ہے، یعنی کوئی چیز کرنے کے پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز کرنے کے قادر ہیں اور کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. فرمایا حضرت عمر نے اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو عمر کہے گا شاید میں ہی ہوں گا. یہ خوف کا عالم تھا لیکن امید کا بھی یہ عالم تھا کہ فرمایا کہ اگر حشر میں یہ اعلان ہوگا کہ سب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں کہوں گا میں ہی ہوں گا. یہ خوف اور رجا، یہ اس میں جو بیلنس ہے، جو اعتدال ہے، یہ ایمان کا ایمان کی زینت اس میں. بعض مفسرین نے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، خوف و رجا کو بولا کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ دونوں طرز، امید بھی ہو اور خوف خشیت الہی بھی ہو. تو اللہ کی ذات، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی میں ایک صحابی آیا کہ اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے، وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط ہو رہا تھا ان کے علاقے میں، اللہ سے سفارش کیجیے. اللہ سے، غور سے سننا، بعد میں نتیجہ نکالنا، پہلے نہیں نکالنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گشی تاری آ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے دیکھا اس نے کیا لفظ استعمال کیا. اللہ کی ذات کی عظمت اور کبریائی کا اتنا استظہار تھا، اتنا استحضار تھا کہ وہاں سفارش کون کر سکے. جو سفارش ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں شفاعت کریں گے، ہمارا یہ یقین ہے، اس شفاعت کے بغیر ہمارا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن وہ اور مقام محمود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، مقام محمود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، آپ اپنی امت کو مغفرت کرواتے رہیے، تو وہ مقام جو ہوگا بإذن اللہ ہوگا. نبی ہی نہیں، صحابہ، اولیاء، دوسرے صالحین کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اعزاز سے نوازیں گے، ان کو بھی سفارش کرنے کا موقع ہو، لیکن وہ بإذن اللہ ہوگا اپنے یہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انفعالیت سے اور اثر ہونے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے. آپ آئیں گے میرے پاس سفارش کریں گے، کب سفارش کریں گے؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کی سفارش کا مجھ پر اثر ہوگا اور اس اثر کی وجہ سے میں آپ کی بات مانوں گا، تو آپ کے بات کا مجھ پر اثر ہوگا، تاثیر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اثر ہونے سے بہت پاک، علوغن کبیرہ. اللہ کی ذات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو. اسی لیے کہتے ہیں تعالی اللہ علوا کبیرا، تعالی اللہ بہت اونچے, بہت اوپر, بہت اوپر, جس کی کوئی حد نہیں. تعالی اللہ علواً کبیرا, تو اللہ کی عظمت. اور ہمارے ایمان کا کیا حال ہے کہ اگر جوک بھی کرنا ہے تو خدا کے بارے میں کریں, اے خدا ہی وہ نے اسی, وہ نے اسی, نعوذ باللہ. ارے اللہ کے پیارے بندے اللہ کا نام لے کر ہی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے. جنگ خیبر میں جو خیبر کا دروازہ, قلعہ خیبر کا دروازہ تھا, 40 صحابہ اس کو ایسے ہی نہیں کر سکے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا تھا, اتنے بہادر تھے. شیر خدا تو ان کا لقب ہی ہے, لیکن مسجد کے دروازے پر جاتے تو ایسی کپ کپی آتی. مسجد نبوی میں دیکھا گیا رات کے اندھیرے میں ایک سفید ریش بزرگ اپنے داڑھی کو پکڑتے ہوئے زمین پر, اس وقت تو یہ قالین شالے نہیں مسجدوں میں ہوتے تھے, اس مٹی پر اپنے آپ کو ایسے لت پت کر رہا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, اور اپنے داڑھی کو پکڑے ہوئے آنسو بہ رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور دیکھا تو یہ حضرت علی تھے. جب ان کو کہا جاتا ہے ابو تراب, ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مٹی پر سوئے ہوئے, تو کہا یا ابو تراب, تراب مٹی کو کہتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو, اب کیسے بہادر ہے, تکبر وہاں نہیں ہے, بڑھائی نہیں ہے, وہاں نیستی ہے, وہاں تکبر نہیں ہے. اور جب تک تکبر نہیں جاتا کچھ حاصل نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. کلمہ بھی صحیح نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کیا سکھاتا ہے, کچھ نہیں ہے, میں بھی کچھ نہیں, یا سب کچھ نہیں میں ہوں. لا لا جو ہے یہ میں پر داخل ہے یا نہیں ہے. ہم جب نہیں کرتے ہیں ہر چیز کی, اس ہر چیز میں میں میرا نفس اور میری شخصیت داخل ہے یا نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے کلمہ سیدھا نہیں کیا ابھی, اسی لیے جو کہتے ہیں ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ کلمہ سیدھا کرنا ہے. کلمہ سیدھا کرنا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے مستاق بن جائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور اللہ کو سمجھنے والے, عارف باللہ, ایسے پکڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اندھیرے میں مسجد نبوی میں اپنے آپ کو میں زمین سے مٹی کے ساتھ ایسے لوٹ پوٹ کر کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, اے اللہ معافی, مغفرت مانگ رہے ہیں. تو جب تک اللہ کی عظمت نہیں آتی تو یہ عرض کرنے کا کہ اس میں اسم بیچ میں کیوں لائے, اصل میں موضوع تو وہی ہے, اس میں بیچ میں اسم کیوں لائے. براہ راست جیسے میں نے عرض کیا کہ نبوت بیچ میں کیوں ضرورت پڑی, اس میں وہ ایک ریسیونگ سیچویشن پہلے. اگر یہ تو مثال اس کے ساتھ تو تشبیہ بلا تشبیہ, تشبیہ دینے کے بغیر, لیکن سمجھانے کے لیے, اگر پاور ہاؤس سے براہ راست ہمارے ان لمپوں میں بجلی آ جائے گی سب جل جائیں گے, تاریں جل جائیں گے, یہ سب جل جائے گا, لیکن بیچ میں ریسیونگ سیچویشن رکھے جاتے ہیں. وہ اس ریسیونگ سیچویشن میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پاور ہاؤس کا پاور اس کو لے سکے اور پھر آہستہ آہستہ. میں ایک بار مسجد نبوی میں تھا, اور آپ جو حضرات گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائے, ہمیں بھی بار بار پہنچائے, تو وہاں روضہ اقدس پر حاضری کے لیے دھکم دھکا ہوتی ہے, بڑی لائن ہوتی ہے, سب کہتے ہیں میں, اور بہت وہاں دھکم دھکا اکثر ہوتی ہے. تو ایک صوفی عبد الرحمن صاحب تھے بمبئی کے, تو اس نے کہا مجھے, او ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا حضرت بتائیے. کہا دھکم دھکا کی ضرورت نہیں ہے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو, اور روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا, فرمایا یہ پاور ہاؤس ہے, یہ سمجھو پاور ہاؤس ہے, دل کا کنیکشن جڑنا چاہیے. اگر دل کا کنیکشن جڑے گا تو کشمیر میں بیٹھ کر بھی ملے گا, دھکم دھکا کی ضرورت نہیں. اب میں نے اس کو دیکھا، کئی دن اس کے پاس میں بیٹھتا رہا، اب عصر کے بعد وہ ہمیشہ وہ جو ہم جو ویسٹ کوٹ جس کو صدری ہم کہتے ہیں وہ پہنتے تھے، اور اس سے اندر سے ایک چھوٹی کتاب نکالتے تھے، عصر کے بعد پڑھتے تھے پھر رکھتے تھے۔ اب مجھے یعنی یہ کیوریاسٹی رہی، یہ کیا، یہ بزرگ یہ روز روز امام ہو؟ میں نے کہا حضرت یہ کیا، مجھے بھی دکھائی، اور آپ لوگ حیران ہوں گے، چھوٹی سی کتاب آپ سب نے دیکھی، اکثر نے دیکھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حکیم اختر صاحب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، روز اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سنت مجھ سے نہ چھوٹی ہے، اگر سنتوں پر عمل ہے پھر وہاں جانا فائدہ ہے، پھر وہاں سے ملے گا کچھ، وہاں جائے بغیر یہاں بھی ملے گا، اگر سنتوں پر عمل ہے، اگر سنتوں پر عمل نہیں ہے تو پھر یہ سارا یہ ساری ایکسرسائز ایسی ہے۔ روز کر دیکھتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنتوں کی ہماری زندگی میں کوئی قدر ہی نہیں، دعوے ہمارے بہت ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں لاکھ بار اللہ زندہ کرے، لاکھ جانے دے ہمیں دے، لاکھ زندگی سب ان پر قربان کریں، پھر بھی ان کا حق نہیں ہم پر، کہ کس ضلالت سے ہم کو نکالا اور کیا کیا دے کے گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذرا سمجھا دے، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا سمجھے، ہم تو ایک سمجھتے ہیں ایک لیڈر جیسے تھے، ارے ارے نہیں، وہ شخصیت کو سمجھنا، ان کی اس چیز کو سمجھنا، یہ ہے حاصل کرنا، یہ ہے حاصل کرنا، باقی سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی طرف بے شمار اشارے ہیں، اور یہ مجلسیں اس کے لیے نہیں ہیں، بے شمار اشارے ہیں، فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اب اس کی جزا دیکھو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کی محبت اور اللہ آپ کو پیارا بنائے، اللہ آپ کو اپنا بنائے، اس کو شرط بنائی، فتح بھی ہونی اس سے پہلے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اللہ کا محبوب بننے سے زیادہ کوئی چیز ہو سکتی، بندے کے لیے کوئی چیز ہو سکتی، تو یہ لفظ اللہ پر ابھی نہیں آئے، ابھی اسم پر ہے، ابھی اسم پر ہے، اور یہاں سے بھی فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہاں مانگو اس کو اس کے اسماء کے ساتھ، اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی صفات میں غور کرو، ذات میں غور مت کرو، اللہ کی صفات میں غور کرو، ذات میں غور مت کرو، وہاں کا فہم نہیں پہنچے گا، وہاں کا فہم نہیں پہنچ، وہاں اپنی آپ کی رسائی نہیں ہے، اس لیے یہاں جو ہے بیچ میں اسم کو لائے، اور اسی لیے فرمائے انہی سے، اور سارے، اب یہاں ایک نقطہ اور سمجھو، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، جی سارے انبیاء، اور ہر نبی کا جو یعنی جو ہر نبی پر جو تجلی ہے وہ کسی اللہ جل شانہ کی کسی خاص صفت کی ہے جہاں سے اس کو سرفراز کیا جاتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ؟ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تھا. تو ذات میں جمیع صفات, ذات میں جمیع صفات موجود ہوتے ہیں. صفات اور صفات کو ذات سے الگ نہیں کیا جاتا. ذات میں جمیع صفات کیا ہیں؟ موجود ہیں. گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمیع صفات کے کیا ہو گئے؟ حامل ہو گئے. اسی لیے جو کہا جاتا ہے جو سب انبیاء کو دیا گیا وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جو سارے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اور اس سے تو بڑھ کر, کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی باری سے براہ راست جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آخر میں ہے. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فلاسفرس ہیں اور یہ پھر وہاں سے یہ ارتقا ہوا, یہ پروگرس ہوئی, شروع ہوئی ذہن کی, علم کی, اور یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں چلی گئی. وہ تو یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی, پھر نوح علیہ السلام, پھر آگے چلتے گئے پیغمبر, چلتے گئے چلتے گئے. اور یہ علمی جو نقطۂ عروج کو پہنچا یہ علم, وہ حضور اس کا نقطۂ انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس لیے دیکھیں گے, آپ دیکھو جتنی کتابیں امت محمدیہ نے لکھی ہیں, کسی قوم نے لکھی ہیں؟ کسی قوم نے لکھی ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علمی اور قرآن کے لا تنقضی عجائب, اس کے جو عجائب بات ہے, اس کے جو اسرار ہیں کبھی ختم نہیں ہوں, کبھی ختم نہیں ہوں. یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اور یہ سارا علمی ایک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دے دیا. تو اس لیے کہنے کا غرض یہ ہے کہ جب تک ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق نہیں اور ہم اس میں سنجیدہ نہیں بنیں گے اور اپنے نفس کو اس پر مجبور نہیں کریں گے کہ وہ صحیح سوچے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, اور صحیح ایمان کی بار بار اپنے اندر جانچ کرتا رہے, پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل سے نوازے گا اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی قرآن کے مطابق بسر کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا, اور پوری امت کو ارتداد کی لعنت سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اس کے لیے سب دعا کرنا چاہیے, سب لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے مومن بندوں کا, مومن بھائیوں اور بچوں کا اور بچیوں کا, سب کے ایمان کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے, اور ان دشمنوں کو یہ جو اسلام کے یہ ہیں یہ دو خبات, ان کو اللہ تعالیٰ غارت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.